من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوا على محمد وعلى محمد. ماه محرم کی آمد ہمیں کربلا کی یاد دلا دیتی ہے، اور ساتھ ہی ہمیں وہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم کربلا کے آئینے میں خود کو اور اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو اس کربلا کے آئینے میں دیکھیں، اور کربلا کے اس پیغام سے منطبق کریں کہ جو کربلا کے دن ختم نہیں ہوا بلکہ تا قیامت باقی رہے گا. کربلا کی حرکت کی بنیادوں کی طرف غور کر سکیں، اور اس پاک خون کہ جو ان بنیادوں کو سینچنے میں بہا یا بہایا گیا، ان بنیادوں کی عظمت کی طرف خود کو اور اپنے آنے والی نسل کی نظروں کو، سوچ کو، افکار کو متوجہ کرا سکیں، مبذول کرا سکیں. یہ ماہ محرم کا آغاز ہمیں اس راستے پر لے جاتا ہے. میں نے ان نو مجالس کے سلسلے کا عنوان ہدایت الہی کی بنیادیں رکھا ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. قرآن اپنے کو دو لیولز پر گائیڈ کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ہدل للناس اور ایک ہدل للمتقین. عام ناس کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے. عام ناس کی ہدایت کے شروط ان کی ذات پر ختم ہو جاتے ہیں. خلقت انسان کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت میں توحید ہے، اور اس کی فطرت کے مطابق ہدل للناس ہوتا ہے. انسان کو، عام انسان کو ہدایت ملتی ہے، لیکن ہدل للمتقین قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت کر رہی ہے متقین کی، یعنی ایک لیول کو پہنچے ہوئے انسان کی ہدایت. قرآن کا اعلان ہے کہ ہم تمہیں پہلے قدم چلنا نہیں سکھاتے، ہم تمہیں آخری تک ساتھ دینے والی ہدایت دے سکتے ہیں. اس کو اصطلاح میں عربی میں اراءت الطریق و ایصال الی المطلوب کے نام سے جانا جاتا ہے. اراءت الطریق کا مطلب ہے کہ راستے کو روشن کر دینا. ہر انسان کے لیے قرآن نے اس راستے کو روشن کیا ہے. جہاں جہاں پر آپ دیکھیں گے یا ایوہ الناس کی بات آ رہی ہے قرآن میں, یا ایوہ الانسان کی بات آ رہی ہے قرآن میں, یہ ابتدائی ہدایت کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے اراءت الطریق, راستے کو روشن کرنا, راستے کو واضح کرنا. اور جو متقین کے لیے ہدایت فراہم کی جا رہی ہے وہ ہے ایصال الی المطلوب, اپنے مطلوب تک پہنچنا, پہنچایا جانا. ایصال یعنی جس طریقے سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اسی طریقے سے راستہ ایسے بتائیں کہ مطلوب جو ہے جنت, اللہ کی مرضی کا حاصل کرنا, رضوان الہی کو حاصل کرنا, یہ ہدایت بھی قرآن فراہم کر رہا ہے. اسی عنوان کو میں نے ابتدائی پانچ آیتیں سورہ بقرہ کی انتخاب کی, جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. الف لام میم سے شروع ہوتی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آخری پانچویں آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. لیکن سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے, شان نزول کے عنوان سے 87 سورہ ہے جو رسول کو 114 سوروں میں رسول پر نازل ہوا. مدینے میں نازل ہونے والا پہلا سورہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 86 سورے سورہ بقرہ سے پہلے رسول کو مکے میں بعنوان وحی حاصل ہو چکے تھے, ان پر نازل ہو چکے تھے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول کی زندگی میں قرآن کو جمع کر لیا گیا تھا, اور تشیع اور تسنن کے احادیث کی کتابوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ کس طریقے سے قرآن کو دور رسالت میں جمع کر لیا گیا تھا, اور مختلف جگہوں پر لکھے گئے مختلف سوروں کو کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کو اس بات پر مامور کیا تھا کہ وہ اس کو جمع کر لیں. اور یہ بھی ملتا ہے دونوں فریقین کی روایتوں میں کہ ایک پیلے کپڑے میں مولا نے یہ تمام جو الگ الگ لکھے ہوئے سورے تھے ان کو اکٹھا کیا, تو ترتیب بھی رسول ہی کی بتلائی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً سب سے بڑا سورہ ہونے کے ناطے بقرہ کو سب سے پہلے رکھا گیا ہو فاتحہ کے بعد. حتیٰ سورہ فاتحہ کو بھی فاتحہ کا نام مل چکا تھا کیونکہ یہ اوپننگ چیپٹر تھا, یہ اوپننگ چیپٹر تھا. آپ ہم جو مسلمان ہیں, ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہم کو مختلف سوروں کا پتہ ہے. کچھ مواقع پر ہم سورہ یاسین تلاوت کرتے ہیں, کچھ جگہوں پر, خوشی کی جگہوں پر سورہ رحمان تلاوت ہوتا ہے, تو ہم قرآن کو الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. لیکن ایک غیر مسلمان جب قرآن اٹھاتا ہے, جب قرآن اٹھاتا ہے, کیونکہ سب کو دعوت کر رہا ہے قرآن, تو اس کو جو چیزیں ملتی ہیں سب سے پہلے, جب ہم کوئی نئی کتاب اٹھاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے اس کا ایک مقدمہ جو ہوتا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ابتدائی کچھ پیجز پڑھنے کے بعد ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو آگے پڑھنا ہے, اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ یاد رکھیں کہ یہ کتاب جو بنائی گئی ہے اسی عنوان سے اس کی ترتیب ہے کہ سورہ فاتحہ کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد سورہ بقرہ. سورہ فاتحہ پانچواں سورہ ہے شان نزول کے حساب سے, یعنی ابتدائی سوروں میں کا سورہ ہے. یعنی جب مکے کی کیفیت ابھی ایمان کی طرف آنے کی نہیں تھی, تقریباً اندھیرا چھایا ہوا تھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی لوگوں میں نہیں تھی. 17 لوگ وقت بعثت رسول مکے میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہ تقریباً اطراف کی آبادیوں کو اور مکے کی آبادیوں کو لے لیا جائے تو 0.1% ہوتا ہے. آج کل بہت ہی غریب ممالک میں بھی لٹریسی ریٹ 30-40% ہوتا ہے. ترقی یافتہ ممالک کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, بیکورڈ کنٹریز میں 30-40% لیول ہوتا ہے لٹریسی کا. اس زمانے میں 0.1 بھی نہیں تھا, یعنی 1000 میں ایک آدمی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پہلے دو سورے جو آتے ہیں وہ قلم کی گفتگو کرتے ہیں, قلم کی بات کرتے ہیں. سورہ اقرا علم بالقلم کہتا ہے, اور پھر دوسرا سورہ جو نازل ہوا شان نزول پہ اس کا نام ہی قلم ہے. تو دو ابتدائی سورے علم اور قلم کی بات کر رہے ہیں, اور دونوں سوروں میں قلم آ گیا ابتدائی آیتوں میں, دوسرے کا تو نام ہی قلم ہے. ایک چیز جو بالکل واضح طور پر نکل کر آتی ہے کہ انٹروڈکشن کے ٹائم پر اسلام کو ایک علمی دین کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا, ایک علمی دین کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا, ایک فکری دین کی طریقے پر پیش کیا جا رہا تھا. کیونکہ ادیان میں, ریلیجنز میں بہت سی باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو علم کی کسوٹی پر پوری اترتی نہیں ہے. جو دین علم کی بنیاد پر ہی لایا جا رہا ہو جبکہ علم اطراف موجود نہیں ہے, لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, اور علم مقید ہوتا ہے تو قلم سے ہی مقید ہوتا ہے. یہ انسانوں کا کمال ہے کہ انہوں نے علم کو قلم کے ذریعے سے مقید کیا تاکہ آنے والی نسلوں کو وہ بعنوان سرمایہ دیا جائے, اور وہ سرمایہ کو لے کر وہ آگے بڑھتے جائیں. اسی بنیاد پر ہیومن سیولائزیشن آگے بڑھا ہے, قلم کا اتنا بڑا رول رہا ہے. تو اب جب دو الگ الگ سورے ہم دیکھتے ہیں, ایک سورہ فاتحہ, فاتحہ کا مطلب اوپننگ, کھلنا, فتح ہونا, اوپن ہونا, اور پھر سورہ بقرہ جو تفصیلی سورہ ہے. ہم اگر سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتوں کو جس کو ہم نے عنوان بنایا ہے اگر ہم اس کی طرف غور کریں, بغیر فاتحہ کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کیے بغیر, تو بات اتنی روشن نہیں ہوگی جیسے فاتحہ کو, سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد ہوگی. مین عنوان پر میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں وارد ہوگا. اس سے پہلے یہ کوشش کروں گا کہ سورہ فاتحہ پر کچھ روشنی ڈالوں, کیونکہ یہ وہ سورہ ہے جو بار بار تکرار ہوتا ہے. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم, قرآن کی آیت ہے, رسول ہم نے تمہیں 7 آیتیں جو مثانی ہیں, بار بار تکرار ہوتی ہیں, ریپیٹ کی جاتی ہیں, ہم نے وہ دیا اور قرآن عظیم دی. یعنی قرآن عظیم کے ساتھ فاتحہ کو پیش کیا جا رہا ہے, جبکہ فاتحہ خود قرآن عظیم کا حصہ ہے. اس کو الگ سے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جس طریقے سے ہم کو روایتوں میں ملتا ہے ہر وہ چیز جو پوری کتاب میں آپ کو ملے گی اس کا خلاصہ آپ کو سورہ حمد میں، سورہ فاتحہ میں. اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، کتاب کی ماں کا نام بھی دیا گیا ہے. کئی اور نام ہیں سورہ فاتحہ کے. تو ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سورہ انٹروڈیوس ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ سورہ انٹروڈیوس ہوتا ہے اور کیا لیول پر انٹروڈیوس ہوتا ہے. توجہ کا محتاج صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. قرآن کا ارشاد ہو رہا ہے ایمان لے آئے رسول اس چیز پر جو اللہ نے ان پر نازل کی اور مومنین نے بھی ایمان لایا. یہاں پر رسول اور مومنین کو ساتھ جوڑا جا رہا ہے. آمنا کون؟ رسول. کیا؟ اس چیز پر جو اللہ نے ان پر نازل کی اور مومنین بھی ایمان لے آئے. عمل کے دائرے میں، عبادت کے دائرے میں بھی اللہ نے مومنین کو رسول سے جوڑا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اس قسم کی آیت ہے جہاں پر عمل کے دائرے میں رسول کو اور مومنین کو اللہ جوڑ کر بیان کر رہا ہے. ایک جگہ ایمان کے دائرے میں، ایک جگہ عمل کے دائرے میں. اس طریقے سے رسول کے ساتھ ساتھ مومنین کو حرکت دی جا رہی ہے، ایمان کے معاملے میں بھی اور عمل کے معاملے میں. اب دیکھیے جب سورہ نازل ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. سات آیتیں شروعات ہو رہی ہے، ابتدا کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہا ہے؟ توجہ کا محتاج. یہ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہا ہے؟ یا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو کہ ہم کہیں؟ تو ہم طوطے جیسا اسے رٹ کر بول رہے ہیں. ہم اپنے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم طوطے مانند رٹ کر بول رہے ہیں، رسول کے تعلق سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو طوطے مانند بول رہے ہیں. کیوں؟ کہ آیت آ چکی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آئے رسول اس بات پر کہ جو ان پر نازل کی گئی، اور اس میں سب سے اعلیٰ چیز جو نازل کی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. حدیثوں میں ملتا ہے کہ سب سے اعلیٰ چیز اگر آسمانوں میں عرش میں ہے اللہ کے پاس تو وہ سورہ فاتحہ ہے. اور رسول ایمان لے آئے، اور آگے آیت جس کی میں نے تلاوت کی مومنین کو بھی جوڑ دیا گیا، ہم بھی کسی طریقے سے جڑ گئے ہیں. اگر ایمان والے ہیں تو رسول نے ایمان لایا اور ہم بھی ایمان لائے. اب جب رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں تو آیا رسول کو وہ شدت کا رحمان ہونے میں اللہ کے اور رحیم ہونے میں یقین ہے یا نہیں ہے؟ یقین ہے یا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہے. وہی جو رسول کو کی جاتی ہے وہ رسول کے ایمان کی بنیاد پر کی جائے. توجہ کا محتاج ہوں. جب رسول پر وہی ہوتی ہے تو رسول کے ایمان کے کنڈیشن کو دیکھ کر ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے رسول، تم ہوائے نفس سے گفتگو نہیں کرتے، یہ تو وہی ہوتی ہے کہ جو تم دہراتے ہو. جہاں جہاں ہوائے نفس نہیں ہوگی وہاں وہاں وحی ہوگی، چاہے وہ رسول کے لیے ہو، ام موسیٰ کے لیے ہو، یا شہد کی مکھی کے لیے ہو. لفظ وحی قرآن میں اوحینا الی النحل کہہ کر بھی آیا ہے، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ شہد بنائے. وحی کا لفظ آیا ہے جناب موسیٰ کی والدہ کے لیے کہ جب اللہ نے ان پر وحی کی کہ موسیٰ کو تم بہتے ہوئے پانی میں چھوڑ دو. کوئی ماں چھوڑے گی؟ ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بچے کو، زندہ رہنے کی کوئی تو امید نہیں ہے. جہاں جہاں پر اخلاص اپنی انتہا کو پہنچے، چاہے وہ خلقت میں ہو، فزیکل فارم میں ہو، جیسے کہ شہد کی مکھی جب وہ شہد بناتی ہے، شہد کی خوبی ہے کہ سڑتا نہیں ہے. انسان کی موت جیسے واقع ہو جائے یا بلڈ سپلائی کسی ایک جگہ پر پہنچنے سے رک جائے، تو یا مرنے کے نتیجے میں انسان کی باڈی سڑنے لگتی ہے پوری کی پوری، یا نہیں، جہاں پر خون نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پر سڑن سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہاں پر سڑن شروع ہو جاتی ہے. تو شہد کے مقابل میں اگر دیکھا جائے تو انسانی بدن بہت بہت معمولی چیز ہے، اعلیٰ ترین چیز، اور جس کو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے، کیور رکھا ہے. تو وہاں پر وہی کی بات آ رہی ہے، مادی چیز کو ہمیشہ کے لیے سڑن سے بچانے کی قوت ہم نے ایک نحل کو، شہد کی مکھی کو دی ہے، اور اس کو وہی کر سکھایا ہے کہ تو کس طریقے سے شہد اکٹھا کرے گی. یہ تکوین میں ہوتا ہے، کریشن میں ہوتا ہے، فزیکل فارم میں ہوتا ہے. اب رسول کو جو وحی کی جا رہی ہے، رسول کے بدن پہ وحی آ رہی ہے یا رسول کی روح پہ؟ رسول کی روح پر وحی آ رہی ہے، رسول کے بدن پر وحی نہیں آ رہی ہے. بدن کے حساب سے اگر دیکھا جاتا تو جب رسول نے اعلان نبوت کیا تو مکے کے کچھ لوگ اور طائف کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تم پر کہاں سے آ گئی، یہ تو ان لوگوں کے پاس آنی چاہیے تھی وہی کہ جو عظیم ہیں مکے میں اور طائف میں، ان کے نام پر آنی تھی وہی، یہ تمہارے نام پر کیسے آ گئی؟ کیوں؟ انہوں نے ان کا ظاہر دیکھا اور رسول کا ظاہر دیکھا. رسول کا ظاہر جب ان کے ظاہر سے تولا گیا تو ان کا ظاہر زیادہ نمایاں نظر آیا، تو کہا کہ نہیں، ان کو آنی چاہیے تھی. قرآن کہہ رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی نبوت کو کہاں پر بھیجے، کہاں پر قرار دے، کہاں پر قرار دے. یہ سب قرآن رسول کی روح کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ظاہر کو نہ دیکھنا، یہ رسول آخری وقت تک بھی غلام کی بیٹھک بیٹھے گا. یہ رسول اپنے دور اقتدار میں بھی گدھے کی سواری کو گھوڑے کی سواری پر ترجیح دے گا. یہ وہ رسول ہے کہ جس کو پسند آئے گا کہ کسی کے ساتھ پیچھے سواری پر سوار ہو جائے، جو کوئی طاقتور شخص پسند آج بھی نہیں کرتا، تب بھی نہیں کرتا تھا. یہ رسول تو یہ رسول کے پاس تھا کیا؟ یتیمی سے پیدا ہو کر نکلنے والا رسول، جو پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو چکا تھا، وہ رسول کیا لے کر آ رہا تھا؟ ایک ایسی روح لے کر آ رہا تھا کہ جو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، بدن کے حساب سے یا روحی ارتقاء اور بلندی کے حساب سے. اور کس کے لیے بھیجا؟ انا ارسلنا کا کافتا للناس، اے رسول ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے بھیجا. خاتم النبیین، تم سیل ہو، آخری مہر ہو رسالت کی، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. تو کون سی بلندی ہے؟ یہ بلندی ہے روحی رسول ہے کہ جس پر قرآن آتی تھی تو لرز جاتے تھے، اب یہ رسول کو فاتحہ جیسا سورہ مل رہا ہے، شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رسول نے اس کو ابزارب کیا یا نہیں کیا، ایمان لے آئے یا نہیں لے آئے؟ تو اب رسول جب بول رہے ہیں تو پورے رحمانیت اور رحیمیت کو مد نظر رکھ کر کہہ رہے ہیں، اب ہم آپ بھی اگر رسول کو اپنا ماڈل بنائیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے، تو اب آپ بولیے کہ آیا ہم بھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو وہ رحمان ہونے کا، وہ رحیم ہونے کا احساس ہم کو اپنے تئیں ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہم ایمان والے ہیں؟ ایمان کو زندہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان کوئی مردہ شے کا نام نہیں ہے۔ آپ جب بسم اللہ شروع کر رہا ہوں، میں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو پورا پیام آخری آیت تک آئے گا یہ ٹکا ہوا ہے اللہ کی رحمانیت اور اللہ کی رحیمیت پر، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کا لفظ توجہ فرمائیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب یہ کیفیت مومن پر طاری ہوتی ہے یا اللہ پر طاری ہوتی ہے؟ توجہ، اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، یا مومن کی روح وہاں پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر یہ ابل رہا ہے، رسول کی روح وہاں تک پہنچ گئی ہے جہاں یہ بات نظر آ رہی ہے رسول کو، اس لیے اللہ وہاں پر وحی کر رہا ہے، جیسے شہد کی مچھی جب وہ وجود کے حساب سے وہاں تک پہنچ گئی، اس کو قابل بنایا تو اس کو پھر شہد کے لیے وحی کی، یہ رسول کو کہ جب رسول کی روح اس جگہ تک پہنچ گئی کہ جب رحمانیت خدا کو اور رحیمیت خدا کو اور حمد خدا کو اس دل کے ساتھ اس روح کے ساتھ پیش کر سکے، خود بخود سورہ حمد آ گیا، سورہ فاتحہ آ گیا، تو یہ رسول کے ایمان کی سند ہے، یہ رسول کے ایمان کی سند ہے کہ محسوس کر رہے ہیں اور اللہ اس حس کو الفاظ دے رہا ہے۔ یہ بلندی روح انسانی ہے، یہ بلندی روح انسانی ہے کہ جب بلند ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے الفاظ بنا کر دیتا ہے۔ تو اب لیجئے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب آپ بولیں اگر کسی کے پاس تمام اچھائیاں نہ ہوں اور ہم کہیں کہ یہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے، تو یہ سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا؟ کسی کے پاس تمام خوبیاں نہ ہوں، تمام خوبیاں نہ ہوں اور ہم کہیں کہ یہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، تو یہ سچ ہوگا یا جھوٹ؟ یقیناً جھوٹ ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ تمام خوبیوں کو جب روح محمدی نے اللہ کی ذات میں دیکھ لیا تب یہ سورہ آگے بڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیوں کو جب رسول نے حس کیا تب یہ الفاظ الحمدللہ رب العالمین کے رسول کو دیے گئے بعنوان فاتحہ۔ کیوں؟ اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آسمانوں میں فاتحہ سے زیادہ عظیم اور اعلیٰ چیز نہیں ہے، وہ اس لیے ہے، وہ اس لیے ہے کہ جب معمولی الفاظ، دیکھنے میں معمولی الفاظ، معنی میں سمندر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو پوری کائنات میں ہر 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 عالم کو، چاہے وہ عالم انس ہو، عالم جن ہو، چاہے وہ نباتات ہو، جمادات ہو، چاہے کچھ ہو، تمام کائنات کو سسٹین کرنے والا، رزق دینے والا وہ اس کی ذات ہے. یہ احساس جب ہوا تو یہ آیت آئی، اور مومنین سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس کو اسی طریقے پہ مانے جیسے رسول نے اس وحی کو لے کر ہم تک پہنچایا. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. اب دیکھتے جائیے کہ کیوں الحمدللہ تقریباً پورے سورے کا معنی اور مفہوم سمیٹ کر اپنے آپ میں رکھا ہے. جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہو جائیں گی، ایک بھی کمی اس میں نہیں ہوگی، ایک بھی کمی اس میں نہیں ہوگی، تو وہ رب العالمین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر کمی ہوگی، پھر الحمدللہ غلط ہو جائے گا معاذ اللہ. جب تمام تعریفوں کا وہ مستحق ہو گیا تو رب العالمین کا جو آگے کا جملہ ہے وہ اس پر پورا صادق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو یہ الحمدللہ سے مفاہیم کھولے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں ایک لفظ سے، ایک لفظ سے. ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو پہلے اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. یہ تسبیح ہم پڑھتے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب ہے کہ رسول نے ان کو دیا تھا کہ پہلی مرتبہ کیا تم پڑھنا، کام کے وقت پڑھنا، تھک جاتی ہو اس وقت پڑھنا، آرام کے وقت تو سبھی پڑھتے ہیں، تھکے ہوئی حالت میں اللہ کو یاد کرنا، یہ وہ لوگوں کا شعار تھا، ان کا طریقہ تھا. تو اب ہم کو ملتا ہے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، گاڈ از دا گریٹسٹ اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں. مگر اس میں ایک چیز پوری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی بزرگی کی انتہا کیا ہے. یہ بتلانے بہت بڑا ہے، ہر آدمی کو بڑے کا ایک تصور ہوتا ہے، ہر آدمی اس حساب سے بڑا سمجھے گا. بچے کو تو چھوٹے سن سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ کوئی لہیم شہیم چیز کو دیکھ لے گا تو پوچھے گا یہ اللہ ہے، کیونکہ اس کی ذہن میں بڑی چیز جو سب سے ہے وہ اللہ ہے. اگر وہ کوئی بڑی چیز کو دیکھ لے تو وہ پلٹ پوچھے گا کہ کیا یہ اللہ ہے. اس کے دماغ کی، اس کی سوچ کی حد یہی ہے. مگر انسان کو اگر آگے بڑھنا ہے ایمان کے راستے میں تو وہ کیا پوچھے گا؟ اللہ اکبر کس حد تک بڑا ہو سکتا ہے؟ تو الحمدللہ کا لفظ لایا گیا بیچ میں. یہ وہ ہے بڑا ہونے کے عنوان سے کہ اس کے پاس تمام خوبیاں ہیں، اس لیے کہ اس میں تمام خوبیاں ہیں اس لیے وہ الحمدللہ کا حق رکھتا ہے، کوئی اور نہیں رکھتا. تو اللہ اکبر کو روشن کر رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کی بزرگی کتنی ہے؟ تمام تعریفوں کو شامل کرنے والی بزرگی ہے، مطلب تمام اچھائیوں کو سمیٹنے والی بزرگی ہے. یہ پازیٹو سائڈ سے ہو گیا. جب تمام خوبیاں جمع ہو جائیں گی تو یہ خوبیوں کی انتہا کتنی ہے یہ الحمدللہ ابھی ڈیفائن نہیں کر رہا ہے. آیا ان خوبیوں کی کوئی انتہا ہے؟ سبحان اللہ آ کر کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی کمی نہیں ہے. پاک ہے اللہ کی ذات ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، یعنی اس کی خوبی جو بے انتہا ہے اس کی تصدیق کے عنوان سے سبحان اللہ آیا ہے. کوئی نیگیٹو چیز اللہ کے پاس نہیں ہے. یہ معمولی سی تسبیح جو ہم یوں ہی پڑھ لیتے ہیں، اس میں ایک کائنات، چھپی ہوئی ہے. اللہ کو اکبر بھی کہا جا رہا ہے, الحمدللہ بھی کہا جا رہا ہے, سبحان اللہ بھی کہا جا رہا ہے, تاکہ اللہ کو بزرگ ہونے کے ناطے, تمام تعریفوں کا مستحق ہونے کے ناطے, تمام خوبیاں رکھنے کے واسطے سے ہر عیب سے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو, کہ جو اس کی عظمت اور اس کی تعریف کو محدود کر رہا ہو وہ چیز نہیں ہے, تاکہ کسی کے ذہن میں نہ آ جائے کہ کوئی چیز اللہ کی طاقت کے باہر ہے اس لیے اللہ نے نہیں کی. سبحان اللہ, آ کے اس ذہنی شبہ کو ختم کر دیتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. تو الحمدللہ رب العالمین سے سب نکل رہا ہے, سب تمام تعریف اللہ کی ہیں, تو تمام خوبیاں ہیں, تمام خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ کہ رب العالمین ہے. پھر تکرار ہو رہا ہے الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ شروع ہوتا ہے پھر رحمان الرحیم, یہ بار بار تھوڑے سے فاصلے سے رحمان اور رحیم کو بعد میں ذکر کرنا, پہلے جبکہ بسم اللہ میں ہم بول چکے ہیں, اس بات کے اوپر روشنی ڈال رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جب ہو گیا تو یہ رب بننے کی اس کی جو صفت ہے اس پر یہ رحمان اور رحیم ہونا غالب ہے. دو چیزیں ہوئی تھیں, پہلے تو بسم اللہ سے ہم نے شروع کیا تھا, کچھ نہیں کہا تھا, اس کی رحمان ہونے اور رحیم ہونے کی بات کی تھی. جیسے ہی اس کو الحمدللہ رب العالمین کہا تو اب یہ کاروان آگے کیسے بڑھے گا؟ شروع تو رحمان اور رحیم ہونے کی بنیاد پر ہوا تھا, آگے کون سی بنیاد پر بڑھے گا؟ یہ ذہن انسانی کا سوال پھر دوبارہ تکرار ہو کر حل ہو رہا ہے. الرحمن الرحیم, یہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, تکرار کبھی بے معنی آپ ہم نہیں کر سکتے, اللہ کیا کرے گا. جب ہم کسی بات پر تاکید کرتے ہیں تو وہ تاکید مفہوم کے عنوان سے ہوتی ہے, ورنہ بیکار کوئی تاکید نہیں کرتا. یہ رحمان اور رحیم رازق ہونے کے بعد, رب ہونے کے بعد جو ذکر کیا جا رہا ہے, کہ نہ سمجھ لینا کہ شروع میں خلقت کے عنوان سے رحمان اور رحیم ہے, جب رب بن گیا تو وہ رحمانیت اور رحیمیت نہیں رہی. کیوں؟ وہ خلقت کی رحمانیت تھی جو ہم بنے, یہ بعد والی رحمانیت ہے جو ہم کو لے کے آگے بڑھنا ہے. توجہ کا محتاج ہوں, خلق تو کر دیا, اب خلق ہونے کے بعد ہر کو الگ الگ مرحلے پر الگ الگ لیول پہ خلق کیا, انسان کو سب سے اونچے معیار پر خلق کیا. اب بتلائیے انسان کی رحمت پھیلنے کے قابل ہے یا نہیں پھیلنے کے قابل ہے؟ پھیلنے کے قابل ہے یا نہیں پھیلنے کے قابل ہے؟ شک اگر ہو تو دیکھ لو, انا ارسلناک رحمتا للعالمین, اے رسول ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, یعنی تم بھی جب رسول کے ساتھ ساتھ ہو تو تمہارے پاس بھی وہ رحمت جو رسول کے پاس پہنچی تھی وہ رحمت تم تک بھی آ جانی چاہیے اور تم سے بھی پھیلنی چاہیے, ورنہ یہ رسول کی رحمت خود رسول کے دور میں اگر اس کا رسول کے بدن سے جوڑ تھا تو ختم ہو جاتی. رسول کی رحلت کے بعد وہ رحمت باقی نہ رہتی, اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ تا قیامت وہ رحمت باقی رہنے والی ہے. تو وہ پیام جو رسول کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے وہ پیام رحمت کا پیام ہے جو رسول نے اپنے دور میں پھیلایا, اور وہ تعلیمات کے ذریعے سے ہم پہنچائیں گے آخر تک. اگر ہم وہ نہیں پہنچائیں گے تو رسول کی رحمت میں رکاوٹ بن جائیں گے اور ایمان کا ڈیفینیشن ہم پر صادق نہیں آئے گا. ہم ڈیفائن جب ایمان کیا جائے گا, وہ انسان مومن ہے کہ جو رحمت رسول کا چینل بن جاتا ہے, اس کے پھیلنے کا طریقہ بن جاتا ہے. اگر وہ نہیں پھیلا سک رہا ہے اور رحمت کو روکنے لگا ہے, وہ شیطان کا نمائندہ ہو جائے گا, رحمان کا نمائندہ باقی نہیں رہے گا. جب رحمان کا نمائندہ نہیں رہے گا تو رسول کا بھی نہیں رہے گا, کیونکہ رسول کی رحمت تمام عالمین کو لیے ہوئے ہے. تو یہ دوبارہ الرحمن الرحیم اس عنوان سے ہے کہ وہ رحمت پھیلنے والی ہے، پھیلانے والی ہے، اور اس کی بڑی ذمہ داری ہم پر آئی ہے. رسول کو اور ایک جگہ کہا گیا ہے، عزیز علیہ ما انتم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رسول کو بعنوان رؤوف اور رحیم قرآن پیش کر رہا ہے. جو چیزیں تم کو تکلیف پہنچاتی ہیں، رسول کو بہت اس پر گراں گزرتا ہے. رسول پر عزیز علیہ ما انتم، جو چیزیں تم کو تکلیف پہنچاتی ہیں مومنین، اس سے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. وبالمومنین رؤوف الرحیم، اور ہمارا رسول مومنین پر رؤوف ہے اور رحیم ہے. اب یہ رؤوف اور رحیم کو الرحمن الرحیم جو بعد میں آیا ہے جوڑتے جائیے، اور خود بخود کیونکہ رسول نے یہ پڑھا تو رسول جب دہرا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم جب رسول کہہ رہے ہیں تو رسول کی ذات یہ پورے مفہوم کو کیری کر رہی ہے. یہ پورا مفہوم ڈیلیور ہو رہا ہے ایمان کے ساتھ، آمن اور رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور وہ مومنون کا جو آخری میں حصہ جڑا ہے قرآن کا، آ کے ہم بھی لا محالہ ایمان کا لقب اپنے اوپر لگاتے ہی اس کے شامل ہو رہے ہیں کہ اب رحمان اور رحیم تم بھی اس کے مزداق بن کر دنیا میں رحم پھیلانا. مالکی یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین ہو جائے، الحمد میں دیکھ لیجئے تمام خوبیاں اور تعریفیں اس کی ہیں، اس لیے کہ خوبیاں ہیں. اب بتلائیے، ایک انسان کو دنیا میں آزاد خلق کیا گیا ہو اور وہ انسان آزاد خلق ہونے کے ناطے وہ رحمان اور رحیم ہونے کے اللہ کے اس صفت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہو، یا قابیل جیسا ہو گیا ہو کہ اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہو. اب سوال یہ ہے کہ اس میں انصاف کب ہوگا اگر جو برا ہے اس کو اس کے کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے، اور جو اچھا ہے جس پر ظلم ہوا اور اس کو مار ڈالا گیا اس کو اس کا اجر نہ دیا جائے. تو الحمدو اگر اللہ ہے، الحمدللہ اگر ہے، تمام تعریفیں ہیں، تو قیامت اس الحمدللہ سے نکل آئے گی. یہ روح رسول کی سفر طے کر رہی ہے، یہ روح رسول کی سفر طے کر رہی ہے. رحمان رحیم، الحمدللہ رب العالمین، پھر رحمان پھر رحیم، مالکی یوم الدین. قیامت نظر آ گئی اللہ کی تمام تعریفوں کو دیکھنے کے نتیجے میں. یہ اللہ کی تعریف سے قیامت کا کیا جوڑ؟ اللہ ہم کو اچھا دکھتا ہے، قیامت ہم کو بری دکھتی ہے. ارے بھائی ایسا کیسا ہو گیا، بھائی دکھتی ویسی ہم کیا کریں؟ ہم کو اللہ اچھا دکھتا ہے، قیامت بری دکھتی ہے، قیامت قیامت دکھتی ہے، اللہ اللہ دکھتا ہے. اب آپ بولیے کہ اللہ قیامت ہے؟ اللہ قیامت نہیں ہے. مگر اللہ کی ذات میں اگر وہ خوبیاں ہیں جو الحمدللہ میں شامل ہے تو اللہ قیامت بھی برپا کرے گا، اور مالک حاکم ہو جائے گا یوم جزا کا، یوم الدین یعنی قیامت. یہاں پر تھوڑا پکڑے جا رہے ہیں، جکڑے جا رہے ہیں، مگر پکڑے جکڑے جا رہے ہیں اس لیے کہ پہلے ہم نے اپنی روح کو پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے ہم نے روح کو. جیسے نیچرلی وہ پھیلتی ہے، اس کو پھیلنا نہیں سکھایا. عبادت سے روح گشادہ ہوتی ہے، گشادہ ہوتی ہے، پھیلتی ہے. ہم نے عبادتیں ویسی نہیں کی، روح میں تنگی آ گئی. جب تنگی آ گئی تو الحمدللہ الحمدللہ نظر نہیں آیا، رب العالمین رب العالمین نظر نہیں آیا، رحمان اور رحیم نظر نہیں آیا جیسے کہ آنا تھا، تو مالک یوم الدین بھی سمجھ میں نہیں آیا. جب مالک یوم الدین بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے بعد والی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ تو بالکل بات سامنے آ گئی ہے. یہاں پہ رسول کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، فرسٹ پرسن ہے، پلورل ہے. ایاک نعبد، ہم، نعبد یعنی ہم، عبد یعنی میں، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں. ایاک لا دیا سامنے، اللہ کے لیے پروناؤن ہے، سامنے لانے کا مطلب نابود ہو، ایا کا کہتے تیری عبادت کرتے، ایا کا نابود ہو جب پروناؤن کو پہلے لا لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حصر، یعنی آپ لمٹ کر رہے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو چیز چھپی تھی یہ فطرے میں آ کر واضح ہوتی جا رہی ہے، یہ آیت میں آ کر واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پہلے سے تم نظر میں ہو. ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ فقط رسول اور آل رسول کی ذات تک محدود کرنے کو نہیں کر رہے ہیں، تم بھی اس میں شامل ہو. اگر یہ تم ابتدائی رحمانیت، رحیمیت اور الحمدللہ اور اللہ کے رب العالمین ہونا، پھر رحمان اور رحیم ہونا، اور یا اس کے بعد جب تم اسے مالک یوم الدین سمجھ لینا، تو اس الحمدللہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور تمہیں کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ ہو. اگر وہ کوئی چیز دینے سے قاصر ہو جائے، نہ دے سکے، تو اس کی یہ محدودیت ہے یا محدودیت نہیں ہے؟ آپ کو اگر کہیں اور کھٹکھٹانا پڑ رہا ہے، اجازت اس کی ہونی پڑے گی، اجازت اس کی ہونے پڑے گی. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی اجازت نہ ہو آپ کسی اور جگہ جائیں. قرآن میں آیت ہے رسول اگر یہ تمہارے پاس آئیں اور تم ان کے لیے استغفار کرو تو اللہ کو ان کا گناہ معاف کرنے والا پاؤ گے، اور کچھ جگہوں پہ ہے رسول تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو اللہ نہیں بخشے گا. کیٹیگری اللہ بناتا ہے، کیٹیگری اللہ بناتا ہے. منزل الذی یشفعو عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے بغیر اذن الہی کے؟ اور کئی آیتیں ہیں، یہ تو آیت الکرسی کا ایک حصہ. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کسی کی کر ہی نہیں سکتے. اور مدد کسی اور سے مانگ ہی نہیں سکتے. یہ ہماری مغار یہ کہ وہ اذن دے. جب تک اذن ثابت نہ ہو، اگر کوئی جرأت کر رہا ہے تو اپنے ذات تک کر رہا ہے، تعلیم قرآن اور رسول اور اہل بیت یہ نہیں ہے. اگر کوئی جرأت کر رہا ہے بغیر دلیل کے، تو اپنا نقصان کر رہا ہے. یہ بات ابتدا میں روشن کی جا رہی ہے، یہ انٹروڈکشن ہے قرآن کا. یہ آدھا سورہ کمپلیٹ ہوا ہے، یہ آدھا سورہ کمپلیٹ ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کچھ لوگ اسے سیدھے راستے پر قائم رکھ کہتے ہیں. ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ روحی مفاہیم کو، روح سے مربوط جو آئیڈیاز ہیں، اس کو میٹیریل آئیڈیاز سے ملا دیتے ہیں. ہم روڈ دیکھتے ہیں، ہم اگر سیدھی ایک روڈ پر چلے جا رہے ہیں اور آگے بھی سیدھی سیدھی روڈ ہے، تو ہم یہ بولیں گے کہ بھئی ہماری گاڑی اسی روڈ پر اگر سیدھی ہے تو چلتی رہے. ڈرائیور کو آپ حکم دیں گے تو بولیں گے کہ بھئی اسی روڈ پر تم سیدھے چلتے جانا. یہ مادی روڈ ہے، میٹیریل روڈ ہے. روحی روڈ ایسی ہوتی ہے کہ آگے کچھ نہیں ہوتا، ہر سیکنڈ روڈ نئی بنتی جاتی ہے، اور ایک نہیں 10 روڈ بنتی ہیں ایک ہی سیکنڈ میں. جو آدمی حق پر یہاں ٹھہرا ہوا ہے وہ 10 روڈوں کا سامنا سامنے کرتا ہے، 10 چوائسز ہوتی ہے اس کے سامنے ہر سیکنڈ. وہاں پر آپ اپنے گزشتہ صحیح ہونے کو آگے صحیح ہونے پر نہیں رکھ سکتے. توجہ کا محتاج ہوں. یہ جو روح تلاش ہدایت میں دعا کر رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. یہ سیدھا راستہ کیا ہے وہ ہر وقت آزمائش میں مختلف بنتا جائے گا. آدمی ایک طاقتور کو دیکھے گا، ایک کمزور کو دیکھے گا، طاقتور کمزور کا حق لے رہا ہو. ہم اب تک تو نماز میں لگے ہوئے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے تھے، تمام خوبیاں اللہ کی نظر آ رہی تھیں. اب جیسے ہم نے طاقت کا مقابلہ کیا اور طاقت کو ظالم کو دیکھا مظلوم سے کچھ چھین رہا ہے، تو ہم نے فوراً سے اور ایک مرتبہ اور ایک نماز پڑھنا شروع کر دی. ابھی تک تو صراط پر تھے، لیکن یہ نماز صراط والی نماز نہیں ہے، یہ صراط سے ہٹنے والی نماز ہے. اور ایسی نماز کو ویل للمصلین قرآن کہتا ہے، لان ہے مسلین پر، رحمت الہی سے دور ہے وہ مسلین جو اپنی نماز سے غافل ہے. حقیقت نماز مظلوم سے انجان ہو کر ظالم کی ایک طریقے سے انڈائریکٹ مدد کر کر اس کو اور طاقتور بنا رہے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز نماز نہیں سمجھی جاتی، ویل للمصلین کے زمرے میں آتی ہے. تو ہدایت کو کوئی ایسی ریگولر چیز نہ سمجھے کہ آپ کے سامنے روڈ ہے اور آپ نے آنکھ بھی مونچھ لی. ٹھیک ہے، اب تو سیلف ڈریون کارز بھی آ رہی ہیں کہ آپ کو اس پر ڈال دیا گیا تو چلتی جائے گی، بریک بھی مار لے گی، گیئر بھی بدل لے گی. اللہ کے راستے پہ ہر سیکنڈ آپ کو اپنی ایمان کی کیفیت کو ریویو کرتے رہنا پڑے گا، کیونکہ جیسے چیلنج آئے گا وہ کنڈیشن کو آپ فوراً اپنا سکیں، اور اس اپنانے کے لیے اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت بے انتہا ضروری ہے. انا علینا للہدا، قرآن کی اور ایک آیت ہے، ہم ہی پر تمام کی تمام ہدایت کا ذمہ ہے، ہمارے پر ہی تمام ہی تمام ہدایت کا ذمہ ہے. یہ پوری ہدایت اللہ کی ذات میں آ چکی ہے اسی عنوان سے جو الحمدللہ رب العالمین ہے. ایک الحمدللہ کہہ کر کہاں کہاں پر پکڑے جا رہے ہیں، مگر یہ پکڑ نہیں ہے، یہ جنت کی سیڑھیاں بھی بن سکتی ہیں. پکڑ ان کے لیے ہے کہ جو سیڑھی کو اپنے گردن میں ڈال لے اور سیڑھی سے سیڑھی کا استفادہ نہ کرے. عام طور پہ چلا جاتا تھا تو چلا جاتا تھا، یہ گردن میں سیڑھی جو ڈال لی، کسی نے دھکا دیا تو سیڑھی کی طاقت بھی آپ کی گردن پر آئی اور گر پڑے. اگر یہ سیڑھی نہ ہوتی تو کم از کم سمجھ جاتے، سیڑھی کا استعمال نہیں جانتے اس لیے پرابلم ہے، سیڑھی کو سیڑھی نہیں سمجھتے اس لیے پرابلم ہے. اور سیڑھی کو سیڑھی نہیں سمجھنا غفلت ہے یا غفلت نہیں ہے؟ بار بار اولئک ہم الغافلون کہہ کر جو قرآن بات کر رہا ہے وہ اسی عنوان سے ہے کہ دیکھو سیڑھی کو سیڑھی سمجھ لو. نہیں بہت اونچی دکھ رہی ہے، میں چڑھ نہیں پاؤں گا، اللہ کا نام لے کے چڑھ لو. اللہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو کبھی کبھی دہرا لینے کے لیے کام آتا ہے، باقی تو چیزیں ہم اپنی عقل سے کر ہی لیتے ہیں نا. یہ تبرکن لینے کی چیز ہے، تو جب ہر چیز تبرک ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم بھی تبرک ہونا چاہیے، مگر ہماری برکت کیوں ختم ہو جا رہی ہے؟ ہم ظالم کیوں ہو جا رہے ہیں؟ ہر چیز تبرک اور ہم تبرک نہیں، یعنی ہم میں برکت نہیں. قرآن تبرک، رسول و آل رسول تبرک، ہر چیز تبرک، پر وہ تبرک ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے. وہ برکت جو اللہ والی ہے اور رسول والی ہے اور اہل بیت والی ہے اور قرآن والی ہے، وہ ہم تک نہیں آ رہی ہے. اگر آتی ہوتی تو آیا ہماری سوسائٹی جس طریقے پر چل رہی ہے ویسی چلتی ہوتی؟ یہ برکت پھیلانے والی سوسائٹی ہے یا برکت اجاڑنے والی سوسائٹی ہے؟ یہ ہم کو طے کرنا ہے. میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کربلا ہم کو ماہ محرم کے آنے سے یہ موقع دیتا ہے کہ ہم کربلا کے آئینے میں اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. ویسے قرآن بھی پوچھتا ہے آئینہ تذہب، تم کہاں جا رہے ہو؟ بہت سو کو ہم میں سے جواب دینے کا بھی موقع نہیں ہے. تو پوچھتا رہے، ہم جب تیرے پاس آئیں گے تب جواب دیں گے. اس کی آواز بھی کانوں تک نہیں آ رہی ہے، مگر رسول کے پاس کیا آ گیا تھا، ایمان کیسا ہوا اور کیا گفتگو ہو رہی ہے. معیار دیکھیے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ خاتم المرسلین ہے، ہدایت کی چوٹیوں تک پہنچانے والا ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے. 124,000 پیغمبروں کے بعد ایک آخری پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, تو کس انتہا تک پہنچائے گا؟ اور اگر وہی کیفیت آئیے وہاں پر دیکھیے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کی جب مولا کو اپنا جانشین بنا کر یہ آیت کا نزول ہوتا ہے کہ اب ہم نے یہ نعمت جو تم تک پہنچائی ہے اب اس کو ہم اتمام کر رہے ہیں, کمپلیٹ کر رہے ہیں. آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارے دین کو کامل کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ابتدائے دورے بعثت کا 5 سورہ ہے شان نزول کے حساب سے سورہ حمد, شان نزول کے حساب سے 5 سورہ ہے, اور یہ آیت آخری آیتوں میں سے ہے. سورہ مائدہ قرآن میں شان نزول کے حساب سے آخری 2 یا 3 سوروں میں شامل کیا جاتا ہے. تو اب جب ولایت مولا کا اقرار ہونے کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم یہ ہمارے طرف آ رہا ہے, آج ہم نے دین کو کامل کیا اور نعمت کو ہدایت کی تمام کیا, تو کیا لیول پر وہ ہدایت ہوگی جو الحمدللہ میں یہ لیول پر تھی جبکہ رسول ابتدائی بعثت تھے, تو انتہائی بعثت 23 کے آخری حصے میں کون سے لیول پر دین اتمام تک پہنچا اور نعمت کیسے کامل ہوئی, اس کا اندازہ لگائیے. کیونکہ ہمارے لیے رسول بھی ہے اور آل رسول بھی ہیں, جب حمد میں اتنا معنی اور مفہوم ہے تو پھر انتہا میں کیا نہیں ہوگا, اور وہ انتہا کیسی ہوگی کہ جس کو ہم کو سمجھنا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم میں وہ فطرت ہے کہ جو یہ سمجھ سکتی ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہم وہ سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم غفلت کا شکار نہ ہوں, ایک دوسرے کو حق کی طرف بلائیں, سچائی اور اچھائی کو اپنائیں, تو ہم یہ سب چیزیں جیسے رسول کو اللہ نے ان کے اخلاص کی طرف سے عطا کیا, وہ ہم کو بھی اپنی سطح کے حساب سے عطا کرے گا, اور عطا کرنے کے نتیجے میں ہم وہ رسول کی رحمت کو منتقل کرنے میں کام آئیں گے. ہم نے یہ کہاں سے سوچ لیا کہ اللہ نے ہمارے کو ہمارے لیے خلق کیا؟ یہ تو شیطان سکھا سکتا ہے, رحمان تو نہیں سکھا سکتا. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے ہمارے زمانے کا کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہمارے کو ہمارے لیے خلق کیا, اللہ نے ہمیں اس کے لیے خلق کیا. قرآن کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے ہیں اس کے اور اس سے بھاگ نکلیں گے. وہ اگر چانس دیتا کہ پلٹنے کا آ کر میرے سے ہی ملنا ہے تو ہم کہاں تک بھاگتے نہیں معلوم. کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں, بنایا تم کو اپنے لیے ہوں اور واپس بھی اپنی ہی طرف بلانے والا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اب مفہوم سمجھ میں آیا انا للہ و انا الیہ راجعون کا؟ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. مفاہیم خراب ہوتے جا رہے ہیں یا اچھے ہوتے جا رہے ہیں؟ اگر اچھے ہوتے جا رہے ہیں تو یہدی بھائی کثیرہ, قرآن کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے, وہ یوزل بھی کثیرہ, اور اسی کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے. اگر مفاہیم سچے اور اچھے نظر آ رہے ہیں تو ہدایت کا راستہ کھلتا ہے, اور اگر اچھے اور سچے نظر نہیں آ رہے ہیں اور ایسی سائڈ لائن کرنے کے قابل نظر آ رہے ہیں تو پھر ہم چل پڑیں گے اپنے راستے پر. وہ صراط مستقیم وہی نظر آئے گا کہ جو ہمارا راستہ ہے. نتیجے میں ہمارا یوں چلا, سامنے والوں کا صراط مستقیم یوں آیا, بازو والے کا یوں گیا, اس کے بعد معلوم ہوا چورستے پہ جو ہے ہوائے نف کا ٹریفک جام ہو گیا, ہوائے نف کا ٹریفک جام ہو گیا, ایک دوسرے پر چڑھ پڑے. ہر آدمی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول اپنایا اور دنیا میں فتنہ پھیلتا گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کہہ رہا ہے ظاہر ہوتا ہے فساد زمینوں میں اور سمندروں میں، اس کے نتیجے میں جو انسان کے ہاتھ کرتے ہیں، جو انسان اپنے ہاتھ سے کسب کرتا ہے حاصل کرتا ہے، تو رحمان اور رحیم کا بندہ یہ کام کر سکتا ہے، رحمت للعالمین کا ماننے والا یہ کام کر سکتا ہے. یہ بھول جائیں ہم اور قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے خلق نہیں کیے گئے، پھر کس کے لیے خلق کیے گئے؟ اللہ کے لیے خلق کیے گئے. جب اللہ کے لیے خلق کیے گئے تو ہمارا اور اللہ کا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن آ کے کہہ دیے کہ کوئی نہیں آتا اللہ کے سامنے مگر فقط غلام اور عبد بن کر، کوئی نہیں آتا اللہ کے سامنے مگر صرف غلام اور عبد بن کر. تو ایک ہی چیز ہمارے میں لکھی ہوئی ہے، وہ غلامی. غلامی کس کی؟ غلامی تمام خوبیوں کو رکھنے والے کی غلامی، جو تمام خوبیوں کو رکھتے ہوئے ہم کو رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے دنیا میں لایا ہے، اور رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے ہم کو دنیا میں زندگی دی ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے ہر چیز جو دنیا میں بنائی ہے وہ تمہارے لیے بنائی ہے. ایسا مالک کہ جس کی رحمت کی شدت سے ہم اس کو بھول بیٹھتے ہیں، اس کے غلام بننا نہیں چاہتے. ایسا مالک کہ جس کی رحمت کی شدت سے ہم اسے بھلا بیٹھتے ہیں، اس کے غلام بننا نہیں چاہتے. کھانے کی لذت دی، سوچنے کی لذت دی، اور مختلف لذات دی، خوشبو سن سکتے ہیں، مزہ لے سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، کیا رشتے بنائے، ماں باپ کا سکھ دکھایا، بیوی بچوں کا سکھ دکھایا، رشتے داروں کا سکھ دکھایا، کیا کیا نہیں کیا. سورہ رحمان تو بڑا ہے نا، کس کس اللہ کی عطا سے ہم انکار کریں گے؟ اللہ کی رحمت سے ہم فبأي آلاء ربكما تكذبان، کون سی رحمتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی ہم انکار کریں گے؟ اتنی ہیں کہ گن نہیں سکیں گے، لیکن گن نہیں سکیں گے لیکن اب بھی نہیں بنیں گے. اس کو ڈھیٹ نہیں کہتے، بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بزرگوں سے میری بالکل یہ گفتگو نہیں ہے، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہم ڈھیٹ بن جانا چاہتے ہیں، اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں، سرمایہ پورا انویسٹمنٹ اللہ کا بنایا، اپنی طریقے سے روح پھونکی، اپنی ہم میں رسولوں کو بھیجا، آخری میں خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھیجا، ان کے ساتھ ان کی آل کو بھیجا، انہوں نے مختلف طریقوں سے ہم کو ہدایت دی، اپنی جان دے دی اور ہدایت دیتے رہے، اور ہم کہیں گے کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری. ہم کو جڑنا پڑے گا اس سلسلے سے جو رحمت کا سلسلہ ہے، جو نیکی کا سلسلہ ہے، جو اچھائی کا سلسلہ ہے. اگر ہم یہ رحمت اور اچھائی کے سلسلے سے نہیں جڑیں گے تو سلسلے سے نہیں جڑنے والا تباہ ہو جاتا ہے. مولا کا قول ہے کہ بھیڑیا وہ الگ ہو جانے والے بکرے کی طرف نظر رکھتا ہے، جو جھنڈ سے الگ ہو گیا ہو، جو مندے سے الگ ہو گیا ہو. آج ہماری سوسائٹی سوسائٹی کی شکل نہیں رکھتی، نفسا نفسی کی شکل رکھتی ہے. ہمارے پاس چینز نہیں ہے، ہمارے چینز بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، آپسی اختلاف بڑھ رہا ہے، دنیا بڑھتی جا رہی ہے سائز میں، اللہ کی عظمت گھٹتی جا رہی ہے، اور نتیجے میں ہم یہ دنیا کو اس کے لیے گزارنے کی جگہ اپنے لیے گزارنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بھی صحیح نہیں گزر رہی ہے، کمپلیکیشنز آتے جا رہے ہیں. جب کمپلیکیشنز آتے جا رہے ہیں تو ہم کو غصہ آ رہا ہے، تو زندگی میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے، حرص بڑھتی جا رہی ہے. یہ جب دو چیزیں بڑھ گئیں تو کرائم بڑھے گا، دھوکہ بڑھے گا، یہ سب بڑھے گا. ہر چیز اکبر ہوتے جا رہی ہے لیکن ہمارے ذہن میں اللہ اکبر نہیں ہو رہا ہے. ہر چیز اکبر ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. قرآن کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس کس چیز نے اپنے کریم رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے کریم رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا. یہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ جو حسین کو دعوت دے کر تو بلاتے تھے لیکن مہمان نوازی بھول چکے تھے کیونکہ دنیا طلبی آ چکی تھی. حسین نے جب لبیک کہا ان کی پکار کو ان کے خطوط کو اور مسلم کو بھیجا اور انہوں نے بیعت کر لی اور مسلم کا خط آیا کہ آپ جتنا جلد ہو سکے حرکت کیجئے, یہاں پر لوگ میری بیعت کر چکے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے جو حرکت کی عرفے سے, آپ نے عزم کر لیا کہ حج کو مکمل نہیں کروں گا بلکہ وہیں سے حرکت کروں گا, اور اونٹ پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا کہ جو اپنا خون دل اللہ کے راہ میں بہانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ حرکت کر بیٹھے. ظاہری طور پر حج ہو رہا تھا, حسین نے رحمت کو کربلا میں دیکھا. لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہاں پہ اللہ کی رحمت یہاں نظر آ رہی ہے مجھے. اس وقت پر حسین کے ساتھ جانا حج سے بڑی عبادت تھی. اس لیے جو حج کو بڑا سمجھ رہے تھے, حج بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, جیسے میں نے کہا عبادت بہت بڑی چیز ہے, لیکن اگر ایک مظلوم ظالم کے ظلم کا شکار ہو رہا اور ہم نے نماز شروع کر دی کہ کہاں ہو کہ ہم کو بھی سمیٹ لے یا ہم مخالفت کریں گے تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا, حج بھی کبھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. جب دورے امام زین العابدین حج کو جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اور ظاہراً فرزدق مجمع کو دیکھ کر حاجیوں کے کہتا ہے کہ کتنے حاجی ہیں کتنے حاجی ہیں, تو امام پلٹ کر کہتے ہیں خلت الحجیج و کثرت العجیج, حاجی بہت کم ہیں, پکارا کرنے والے بہت زیادہ ہیں. حج سبھی کر رہے تھے, عجیج زیادہ تھے, حجیج کم تھے. وہی حج کی کیفیت پہلے بھی تھی جب امام حسین نکلے. آؤ یہاں پر جہاں پر ہم مخالفت کریں گے ظلم اور جور کی, جو حقیقی معنی میں رسول کی رحمت کو روک رہا ہے, خلیفۃ الرسول بن کر اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے, نماز کو قائم کرنے کی جگہ پر نماز کو ضائع کر رہا ہے. قرآن کی آیت ہے یہاں پر, سب چلو چل پڑے. کچھ لوگ ساتھ ہوئے, کچھ لوگ ساتھ ہوئے, اس میں غلام بھی تھے, جون جیسا تھا جو ابو ذر کے ساتھ غلام رہ چکے تھے. پیورٹی ابو ذر کی دیکھنے کے بعد اگر جون کو کہیں پیورٹی نظر آئی تو ابو ذر کے انتقال کے بعد انہوں نے اہل بیت کا در اختیار کر لیا کہ جہاں پر میرا مولا پیورٹی ڈھونڈنے جاتا تھا میں بھی وہیں چلا جاؤں گا. امام حسن کے ساتھ بھی رہے, امام کی شہادت کے بعد امام حسین کے ساتھ ہو لیے. کربلا میں بھی آپ ساتھ رہے. کربلا غریب ترین طبقے سے لے کر قوی ترین طبقے کے لوگوں کو شامل کرتا ہے. اپنے قبیلے کے سردار موجود رہتے ہیں, بڑے جنرل جیسے حر موجود نظر آتے ہیں, زہیر ابن خائن جیسے کہ جو اپوزیشن کے تھے وہ مل جاتے ہیں. تو کربلا ایک مختلف الگ الگ ایمان کے نمونوں کی مثال ہے کہ جو ایک کیٹیگری میں فٹ نہیں کیے جا سکتے. کربلا کی خوبی ہے اگر فقط اہل بیت کے 18 لوگ جاتے اور شہید ہو جاتے تو یہ انکلوزیو شہادت نہیں ہو جاتی, یہ بالکل ہی ایکسکلوزیو شہادت ہو جاتی تھی. معلوم ہوتا تھا کہ رسول اور آل رسول اور ان سے جو قریب ترین لوگ ہیں حسب اور نسب کے عنوان سے وہی شہادت دیں اور ان میں کوئی شامل نہیں ہوگا. جان ایک سیاہ غلام تھے, امام نے اپنی بیعت اٹھا لی تھی, کہا جان تم چلے جاؤ, جان تم چلے جاؤ. جان نے کہا امام جیوں گا, کیا کھاؤں گا اور کیا پیوں گا, آپ کی شہادت کے بعد مجھ سے کیا کھایا جائے گا کیا پیا جائے گا, جب میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا, مجھے شہادت کی توفیق دیجئے, مجھے شہادت کی اجازت دیجئے. ہاتھ پیر پڑنے لگے جان. امام نے دعا کی کہ مالک ان کے درجے کو تو بلند کرنا, ان کی جو بھی کمیاں تھی اس کو تو پورا کرنا, ان کے چہرے کو سفید کر دینا, ان کے بدن میں خوشبو پیدا کر دینا. یہ دعا امام حسین ہے, یہ غلام کی تمنا ہے جو امام کی دعا میں مکمل ہو رہی ہے. جیسے ہماری تمنا کو اللہ پورا کرتا ہے ہماری ہدایت کے ذریعے سے, آپ تڑپ کے ہدایت مانگیے اللہ آپ کو برابر دے گا. جو بھی مانگتا ہے رد نہیں کرتا ہے, مانگنے کا طریقہ آنا ہے اور مانگنا کیا چاہیے آنا ہے, یہ ہم کو کربلا سے ملتا ہے, یہ ہم کو قرآن سے ملتا ہے, یہ ہم کو رسول سے ملتا ہے. اس لیے حسین منی وانا من حسین کی بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. تو امام نے کیا کیا نہیں جمع کیا, مسلم ابن اخیل کا واقعہ, جو شہادت ان کو ملی, کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا کوفے میں, کس طریقے سے چھت پر سے ان کو پھینک دیا گیا, یہ سب چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں. یہ کربلا میں ابتداء سے خون اور خون نظر آتا ہے, لیکن خون کا مفہوم ہوتا ہے, خون معنی رکھتا ہے, خون ہمیشہ کے لیے ہدایت کی چراغ بن کر روشن رہ سکتا ہے اگر وہ خون ہو جسے اللہ کو پسند آئے, جس کو ہم سار اللہ و ابن سارح کہتے ہیں, اللہ کا خون بن جائے. اللہ کو بدن نہیں ہے, اللہ کو خون نہیں ہے, مگر وہ چیز جو اللہ کے لیے مخلص ہو جاتی ہے وہ اللہ کے نام سے منسوب ہوتی ہے, تو وہ خون اللہ کا خون سمجھا جاتا ہے. جیسے رسول کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ سمجھا جاتا ہے. جب قرآن کی آیت آتی ہے یہ کہہ کر کہ ید اللہ فوق ایدیہم, لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کے لیے رسول کا ہاتھ تھا, اللہ اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ نہیں تھا, رسول کا ہاتھ تھا. اسی طریقے سے یہ خون بندوں کا تھا لیکن اللہ اپنے سے منسوب کر رہا ہے. ابراہیم نے بیت اخلاص سے بنایا, اللہ اس بیت میں نہیں رہتا لیکن وہ اللہ کا گھر کہلایا, بیت اللہ کہلایا. خلوص خلوص اور خلوص, ہر چیز جب خلوص کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اس کی اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے. کربلا کی اس عنوان سے اللہ سے نسبت ہے. اگر ہم کربلا کو اپروچ کر رہے ہیں تو خلوص کے ساتھ اپروچ کریں, ہدایت طلب کرنے اپروچ کریں, اور کسی مقصد سے اگر اپروچ کریں گے تو جس طریقے سے قرآن کو کسی غرض سے مقصود کیا جائے گا جس کو قرآن کی نہیں ہے, ہم کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی, گمراہی ملے گی. اسی طریقے سے سیلفش موٹیو رکھ کر خود غرضی کی بنیاد پر اگر ہم کربلا کو ریویو کریں گے اور ویو کریں گے تو ہمارے پاس اس سے ہدایت آنے والی نہیں ہے, کیونکہ کربلا بھی قرآن مانند یہجی بہی کثیرا و یذل بہی کثیرا کی مزاح ہے. حسین نے سب کو جمع کیا, چھوڑ دیا, بیعت اٹھا لی, ایک کے بعد ایک اصحاب کا حسین کی طرف آ کے کہنا کہ ہم نہیں جائیں گے کربلا میں عاشور کے دن یا شب عاشور کے دن, کوئی بھی نہیں گیا, کوئی بھی نہیں گیا, ایک نہیں گیا, آئے گیا نہیں. یہ کربلا کی حقانیت تھی. موت سامنے دکھ رہی ہے اور کچھ اس میں سے مسکرا رہے ہیں, کچھ اتنا درجہ نہیں رکھ رہے ہیں, پیر کانپ رہے ہیں, لیکن امام کی نصرت کو نہیں ترک کر رہے ہیں. امام کی نصرت خوف ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارا مرتبہ وہ مسکرانے والوں والا نہیں ہے. تو کربلا میں ایسے بھی تھے جو مسکرا نہیں رہے تھے, خوف تاری تھا, لیکن نصرت امام سے اپنا ہاتھ ہٹا نہیں رہے تھے. تو کربلا ایک ایمان کی سطح والے بھی نہیں تھے، اچھوں میں بہت اچھے تھے اور کم اچھے تھے، لیکن تب اچھے تھے اور اچھائی کے راستے پر آگے بڑھ رہے تھے. اس عظیم حرکت کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اور اس وقت اگر آپ غور کریں کہ یہ جب پوری تمام کی تمام شہادتیں حسین دے چکے، جس میں علی اصغر کی بھی شہادت شامل تھی، تو حسین اللہ کے سامنے سرخ رو ہوئے ہیں یا سرخ رو نہیں ہوئے؟ یہ جب دوستوں کی، رشتہ داروں کی، اپنے بھانجوں کی، بھتیجوں کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی جب شہادت حسین نے پیش کر دی، تو حسین سرخ رو ہوئے یا نہیں ہوئے؟ راوی لکھتا ہے، دشمن کا راوی لکھتا ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کے بچے، بھائی، رشتہ دار، دوست مارے گئے ہوں کہ اس کی صورت پر اتنا اطمینان، اتنا اطمینان نظر آئے. اور جب یہ کہا حل من ناصر ینصرنی وحل من مغیث یغیثنی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ کیا کوئی ہے جو میری امداد کو آئے؟ یہ جب امام کہہ رہے تھے، امام کو حاجت تھی یا ان کو ہدایت کی حاجت تھی؟ یہ صدا علی اکبر کی شہادت کے بعد، علی اصغر کی شہادت کے بعد، قاسم کی شہادت کے بعد، اونو محمد کی شہادت کے بعد اگر بلند ہو رہی تھی، عباس کی شہادت کے بعد اگر بلند ہو رہی تھی، تو وہ ان لوگوں کو کہ جو تنہا رہ گئے تھے، جن کے ساتھ اللہ نہیں تھا، اگر ان میں کچھ ایمان کی سی رمق بھی باقی اگر رہ گئی تھی، ان کو کھینچنے کی کوشش تھی، اور کوئی مقصد نہیں تھا، تاکہ تھوڑی سی ہدایت رکھنے والا بھی حرکت کرے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے. تو یہ رحمت رسول تھی جو ذات حسین سے آخری وقت یوم عاشور، وقت عصر عاشور ظاہر ہو رہی تھی. ایسے رحمان اور رحیم رسول والے نواسے کو جو منیت کے دائرے میں تھا، آج جب یہ شہادت پیش کر رہا ہے، تو اللہ کو سرخ رو کے ساتھ جا رہا ہے یا نہیں، یہ اطمینان ذات حسین کا، خود وہ قرآن کی آیت یا ایتہا النفس المطمئنہ واضح کر دیتی ہے کہ یہ سب شہادتیں اگر ہو جائیں اور اللہ سے قربت حاصل ہو جائے ان کو کہ جو گئے تھے، تو امام اس شہادت سے راضی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے اس آیت میں راضیتا و مرضیا، تو اللہ سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، تجھ پر سلام ہو اے امام کہ اس شہادت کو تو نے پیش کیا جو پھر کبھی تکرار نہ ہو سکے گی، اور ہم میں وہ توفیق عطا کر کہ تیری شہادت کو سمجھ سکیں اور اللہ کی بندگی کو جیسے تو چاہتا تھا، جیسے تیری ماں چاہتی تھی، جیسے تیرا باپ چاہتا تھا، جیسے تیرا نانا چاہتا تھا، اس محبت کو اللہ کی ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم کو اس قابل بنا کہ تیرے ناظرین میں دنیا میں جب امام کا ظہور ہو شامل ہو سکے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.